नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इल्म हिकमत गामदी के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद। आज हम इस्लाम के तसव्वुर मसावात पर डिस्कशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको दो पहलुओं से जायज़ा लें। एक ये कि रियासती सतह पर इस्लाम जो मसावात के खदोखाल बयान करता है वो क्या है, और दूसरा माशरती लेवल पर अगर हम देखें तो मर्द और औरत के दरमियान जो मसावात का तसव्वुर है वो इस्लाम के नज़दीक क्या है। मेरे साथ हज़्ब मामूल तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब।
वालेकुम अस्सलाम
जावेद साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक इस्लामी तसव्वुर जब इस्लामी रियासत जब कायम हो जाती है तो उसके मसावात का तसव्वुर क्या है, उसके खदोखाल क्या होते हैं।
इस्लाम एक मज़हब है, दीन है खुदा का, वो फ़र्द को भी मुखातब करता है, माशरे को भी मुखातब करता है। जिसको आप इस्लामी रियासत कहते हैं वो इसके सिवा क्या है कि मुसलमानों को किसी खित्ता अर्ज़ में इक्तदार हासिल हो गया है। क्योंकि वो एक मज़हब एक दीन के मानने वाले हैं, लिहाजा उस मज़हब की तालीमात का ज़हूर जिस तरह उनकी इनफरादी ज़िंदगी में होता है उस तरह उनकी इज्तमाही ज़िंदगी में भी होगा। बिलखसूस जब आप जमहूरी रियासत की बात करते हैं तो जमहूरी रियासत नाम ही इस चीज़ का है कि वहाँ जो लोग अक्सरियत में बसते होंगे उनके फ़िक्र, उनके फ़लसफ़े, उनके रसूम, उनके रिवाजात, उनकी मज़हबी अकदार, ये सब की सब नुमाया होना शुरू हो जाएंगे। इस्लाम इंसानों के बारे में क्या तसव्वुर कायम करता है, वो ये कहता है कि ये सब के सब नफ्स वाहिदा से पैदा हुए हैं। सूरह निसा की पदा यहाँ से हुई है ना कि या अय्युहन नासु तक रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व बस्सा मिन्हुम रिजालन कसीरन व निसा, यानी अल्लाह ताला ने क्या किया, एक नफ्स से तुमको पैदा किया, एक जान से पैदा किया, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया है और फिर उन दोनों के एक दूसरे के साथ मिलाप से, एक दूसरे के साथ ताल्लुक से ये पूरी इंसानियत वजूद पज़ीर हुई।
यहीं से मसावात का दर्स शुरू होता है।
ये दर हकीकत इस बात का ऐलान था कि इंसानों के माबैन उनकी खिलकत के लिहाज से, उनकी पैदाइश के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। यानी इंसान होने की हैसियत से कोई गोरा, कोई काला, कोई जर्द, कोई सुर्ख, ये किसी लिहाज से भी एक दूसरे पर इम्तियाज़ नहीं रखते। ये चूँकि एक ही माँ बाप की औलाद है इस वजह से इनके माबैन जो हकीकी ताल्लुक है वो अख़ुवत का ताल्लुक है, और अख़ुवत का लफ्ज़ दर हकीकत मसावात को ताबीर करता है। मुसलमानों को भी जब एक जमीयत बनाया गया तो कुरान मजीद ने देखिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इन्नमल मोमिनून इख्वा, सारे ईमान वाले आपस में एक दूसरे के भाई हैं। अगर आप देखिए ना तो एक बर्तरी बाप को औलाद पर हासिल होती है, एक बर्तरी माँ को बच्चों पर हासिल होती है। इसमें रिश्ते के लिहाज से बर्तरी का तसव्वुर पैदा होता है, यही मामला बीवी और शौहर का है, लेकिन भाई के ताल्लुक में बराबरी और मसावात ये तसव्वुर आप तक पहुंचता है। तो ये दोनों ताबीरें इख्तियार की गई, तुम सब आदम की औलाद हो, नफ्स वाहिदा से पैदा किए गए हो, उसी की जिन्स से। ये जो फरमाया कि खलका मिन्हा ज़ौजहा, तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि औरत और मर्द के माबैन भी कोई आप तफरीक नहीं पैदा कर सकते। तो अब ना औरत को मर्द पर खिलकत के लिहाज से, पैदाइश के लिहाज से कोई बर्तरी हासिल है ना मर्द को औरत पर, न गोरे को काले पर, न सुर्ख को जर्द पर कोई बर्तरी हासिल है।
रिश्तों की मुनासिबत से है,
रिश्ते एक बिल्कुल अलग चीज
है।
यानी रिश्तों के मामले में तो फर्क मरातिब होगा, लाजमन होगा, लेकिन इंसानियत का जो रिश्ता हमारे दरमियान कायम है वो असल में भाई बहनों का सा रिश्ता है, और इस रिश्ते में बराबरी है, मसावात है। मसावात और अख़ुव्वत, ये दोनों ताबीरें दर हकीकत कुरान मजीद के इस फलसफियाना बयान ही से निकलती हैं। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि मुख्तलिफ इंसान इर्तका करते हुए मुख्तलिफ तरीकों से वजूद पज़ीर हुए हैं, उनका कोई एक बाप नहीं है, तो फिर तो लाजमी नतीजे के तौर पर यह बहस की जा सकती है कि उनमें से हो सकता है कि बाज बरतर हो और बाज कमतर हो। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि सबका बाप एक है, सबकी माँ एक है, उन माँ और बाप को एक ही जिन्स से पैदा किया गया था, बाकी सब इंसान उन्हीं से वजूद में आए हैं, तो आप दर हकीकत वो सारी बुनियाद कायम कर देते हैं जिस पर मसावात और अख़ुव्वत के तसव्वुरात खड़े किए जा सकते हैं।
अच्छा जावेद साहब, अभी आपने रिश्तों के हवाले से तो बात समझ में आती है कि वो एक उसके अंदर जो है वो हुकूक के अंदर कहीं पर कुछ इजाफा होगा, कहीं पर कोई कमी होगी। इसके अलावा, रिश्तों के अलावा क्या किसी शख्स के बुनियादी हुकूक में कोई कमी या बेशी किसी खास वजह से हो सकती है?
बुनियादी हुकूक तो असल में इंसानी हुकूक है, वो तो सबको यकसां हासिल होते हैं, उनके मामले में कोई तफरीक नहीं की जा सकती। कुछ हुकूक वो है जो ताल्लुकात और रवाबित से तब्दील होते चले जाते हैं, जिस तरह के बाप के हुकूक हैं, जिस तरह के माँ के हुकूक हैं, जिस तरह के औलाद के हुकूक हैं, जिस तरह अगर कोई अदारा आप कायम करते हैं तो उसके सरबराह के हुकूक हैं, इसी तरीके से आप कोई रियासत कायम करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ लोगों को जिम्मेदारियाँ देते हैं, तो उनके हुकूक और फ़राइज़ भी उन जिम्मेदारियों के लिहाज से मुतय्यन हो जाते हैं। तो ये जिम्मेदारियाँ जब تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں تو حقوق اور فرائض میں بھی تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی لحاظ سے ان کے مابین کوئی فرق واقع ہو جاتا ہے. بنیادی حقوق اصل میں وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو بحیثیت انسان حاصل ہونے چاہیے، ان کے مابین کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا.
جاوید صاحب، اسلامی ریاست میں جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، اسلام کی روشنی میں کیا اس کو کچھ خصوصی مراد یا سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، یا کچھ ایسے حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ جو قانون کی نظر میں اس کو استثنا قرار دیتے ہیں، اس کے لیے مستثنا ہو؟
یہ اسلامی ریاست کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہی میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی ریاست ہے، مسلمانوں کو وہاں اکثریت حاصل ہے، مسلمان وہاں فیصلے کرتے ہیں، تو مسلمان جو فیصلہ بھی کریں گے اپنے مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں کریں گے، یہی ہونا چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو جس چیز کا اقرار کر کے وہ مسلمان ہوئے ہیں اس سے انحراف کرتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام نے بنیادی حقوق میں کوئی تفریق نہیں کی، لیکن انتظامی حقوق میں تفریق ہوگی لازمن ہوگی، جس طریقے سے رشتوں میں ہوتی ہے. یعنی اگر ایک شخص کو آپ نے سربراہ مملکت بنایا ہے، ایک شخص کو آپ نے وزیر اعظم بنایا ہے، ایک شخص کو آپ نے جج بنایا ہے، ایک شخص کو آپ نے پولیس کا افسر بنایا ہے، تو ان کے فرائض بھی مختلف ہو جائیں گے اور بعض حقوق بھی آپ کو انہیں دینے پڑیں گے، لیکن ان کا تقابل آپ بنیادی حقوق سے نہ کیجیے. دیکھیے، دو چیزوں میں فرق کر لینا چاہیے. ایک چیز ہے وہ حقوق جو ہر انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے، ان کے مابین تو کوئی فرق کیا نہیں جا سکتا، لیکن وہ حقوق جو آدمی کو اس کے منصب کے لحاظ سے، اس کے مرتبے کے لحاظ سے، اس کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے، اس کے فرائض کے لحاظ سے حاصل ہوتے ہیں، وہ موضوع بحث بنائے جا سکتے ہیں. اب جب آپ نے خاص طور پر ریاست کا ذکر کیا ہے، تو ہمارے پاس جو بہترین مثال ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا خلفائے راشدین کی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاں تک بنیادی حقوق کا تعلق ہے، ان میں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے کوئی استثنا کبھی طلب نہیں کیا، خلفائے راشدین نے بھی ایسا نہیں کیا. بہترین روایت قائم کی اس بات کی کہ جمہوری اقدار کے مطابق حکومت کو چلایا جائے، لوگوں کی بہبود کو اولویت دی جائے، انسانوں میں انسانیت کی بنیاد پر کوئی فرق نہ کیا جائے، ان کے حقوق برابر کی سطح پر مانے جائیں. چنانچہ آپ اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب جو لوگ مسلمان ہوں گے ان کے لیے یہ شرائط ہے، یہ وہ لوگ تھے جو بہت جنگ و جدال پہ مار کے برپا کر چکے تھے، بڑے ظلم و ستم ڈھا چکے تھے، جن کا ماضی کوئی ایسا شاندار ماضی نہیں تھا. اس سے پہلے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، انہوں نے بڑی خدمات انجام دی تھی، انہوں نے ہجرت کی تھی، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. جب یہ لوگ ستم توڑ رہے تھے وہ ان کا نشانہ بنے تھے، لیکن قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ اگر شرائط پورے کر دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں تو مراتب ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، یا عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، یا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے، یا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، یا دوسرے جلیل القدر صحابہ کا ہے، وہ تو آنے والوں کا خدا کی نگاہ میں نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی نگاہ میں بھی نہیں ہو سکتا، لیکن قانون کی نگاہ میں ان کا درجہ بالکل برابر کر دیا گیا. چنانچہ ارشاد فرمایا فاخوانکم فی الدین، وہ دین کے معاملے میں تمہارے بھائی ہوں گے. یہ بھی مساوات اور اخوت کا اعلان ہے. یعنی آج ایک شخص مسلمان ہوا ہے، اچھا ماضی نہیں رکھتا، اچھا پس منظر نہیں رکھتا، اس کے باوجود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سیاسی سطح پر اور قانونی سطح پر ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. جو ایک مسلمان کے حقوق مسلمان کی حیثیت سے سیدنا ابو بکر کو اس ریاست میں حاصل ہیں، وہی حقوق آج مسلمان ہونے والے کو بھی حاصل ہو جائیں گے. تو ان حقوق میں تو کوئی امتیاز نہیں برتا جا سکتا، لیکن انتظامی لحاظ سے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے فرائض ہیں، ان میں آپ کے حقوق میں بھی فرق کیا جائے.
بالکل ایسا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں خلفائے راشدین کی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک جو قاضی ہے، وقت کا قاضی، اس نے کسی مسئلے کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ خلیفہ راشد ہیں، ان کو طلب کیا، اور ایک شخص کھڑے ہو کر جو ہے وہ حضرت عمر سے سوال کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا. تو یعنی کہ یہ آرگیومنٹ یا جواب دہی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، جواب طلبی کی جا سکتی ہے جو ریاست کے حکمران ہیں ان سے.
یہ بات یہ کہ یہ جو چیز ہے نا کہ کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کر دیا ہے، جرم کا ارتکاب کر دینے کے بعد کسی شخص کے حقوق میں بھی تفاوت نہیں کیا جا سکتا، یہ علم و عقل کے بھی خلاف ہے، یہ اخلاقی اقدار کے بھی خلاف ہے، یہ مذہبی اقدار کے خلاف ہے. جرم کا ارتکاب میں نے کیا ہے، جرم کا ارتکاب آپ نے کیا ہے، سربراہ مملکت نے کیا ہے، بڑے سے بڑے کسی شخص نے کیا ہے. اگر جرم کا ارتکاب کر دیا، ایک یہ چیز ہے کہ انتظامی طور پر سربراہ مملکت کو کچھ ذمہ داریاں انجام دینی ہیں، حقوق ان کے لحاظ سے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
جس وقت کسی نے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے، تو جرم کا ارتکاب کر دینے کے بعد تو ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کا محاسبہ کرے، اور اگر کوئی عدالتی نظام قائم ہے تو قاضی کو حق حاصل ہے کہ آپ کو بلائے اور آپ سے پوچھے کہ آپ نے اس جرم کا ارتکاب کیوں کیا ہے. جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد جو آدمی کسی استثناء کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے, اور یہ کسی قوم کی بدترین حالت ہو سکتی ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں, کہ جس میں بڑے لوگ جرم کرنے کے بعد اس استثناء کے پردے میں چھپنے کی درخواست کر رہے ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جرائم کے بارے میں واضح کر دیا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا.
اچھا جاوید صاحب, یہ جو ہم خصوصی طور پر جیسے اگر پاکستان کے معاملے میں دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ جی صدر کو ایک استثناء حاصل ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں ہے ایسا, اور چونکہ ہم بین الاقوامی قوانین کے ساتھ ہم سگنیٹری ہیں, ہم نے وہ قوانین کو تسلیم کیا ہے, تو کیا اس صورت میں بھی ہم استثناء کے قائل نہیں ہوں گے کہ بین الاقوامی لیول پر بھی یہ ہوتا ہے؟
بین الاقوامی قوانین میں کچھ آپ کے فرائض طے کیے جاتے ہیں,
ٹھیک,
جو فرائض آپ نے مان لیے وہ تو آپ کو بین الاقوامی سطح پر ادا کرنے ہوتے ہیں. حقوق کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی جو حقوق ہیں انسانی بنیادوں کے اوپر, ان میں اگر آپ نے کوئی استثناء اپنے قانون میں دے رکھا ہے تو آپ کو ہر وقت حق حاصل ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظامی معاملات میں استثناء ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انتظامی نوعیت کے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کسی کا تقرر کیا ہے, آپ نے کسی کو معزول کیا ہے, آپ نے کوئی حکم دیا ہے,
آپ کا حق ہونا چاہیے,
یہ آپ کا حق ہونا چاہیے, اس کے لیے استثناء بھی ٹھیک ہے.
بالکل,
آپ روز اس طرح کے معاملات کے لیے سربراہ مملکت کو یا وزیر اعظم کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹ سکتے. اخلاقی معاملات میں یہ استثناء کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے ملک کا روپیہ کھایا ہے, کسی شخص کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے کسی کو مارا ہے, کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی شکایت آ جاتی ہے کہ اس نے چوری کر لی ہے, کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی شکایت آتی ہے کہ اس نے غبن کیا ہے, یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جس میں کسی کو استثناء دیا جا سکتا ہے. یہ تو اخلاقی اقدار ہے, آپ نے اخلاقی اقدار کو پامال کیا ہے, آپ پر قوم نے اعتماد کیا تھا, اس کے اوپر تو پوری قوم کو چیخ پڑنا چاہیے. یعنی یہ کسی حال میں بھی استثناء کے دائرے میں نہیں آتا.
جاوید صاحب, اب ہم معاشرتی سطح پر اگر ڈسکس کریں تو ایک جو آیت ہے غالباً سورہ نساء کی آیت ہے جس کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے, الرجال قوامون علی النساء, اور اس کا یہ کہ جو مرد ہے وہ عورت سے سپیریئر ہے, افضل ہے. یہ کیا یہ تصور مساوات کے خلاف ہے یا یہ کوئی اور پہلو سے قرآن بات کر رہا ہے؟
اس میں ایک اصولی بات یہ سمجھ لیجئے, ایک یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے برابر ہے, ان کے مابین رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, وطن کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. مرد و عورت کو اسی طرح پیدا کیا گیا ہے جس طرح کہ اللہ نے ان کے لیے تخلیق کا نقشہ بنایا. چنانچہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نفس واحدہ سے ہم پیدا کیے گئے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق منہا زوجہا, اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا ہے. تو خلقت کے لحاظ سے مرد و عورت کے مابین کوئی فرق نہیں ہے, لیکن جب رشتے قائم ہوتے ہیں تو رشتوں میں مساوات نہیں ہو سکتی. یعنی اسلامی تہذیب کا جو بنیادی اصول ہے جس پر اسلامی تہذیب کی عمارت قائم ہے, میں نے ایک موقع پر یہ لکھا ہے کہ وہ تین ہی بنیادی چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ فرق مراتب کو قائم رکھیں گے, یعنی باپ باپ ہے, بیٹا بیٹا ہے, استاد استاد ہے, جس کو جو مرتبہ دیا گیا ہے, جو اس کی حیثیت قائم کی گئی ہے, اس میں مساوات کا تقاضا نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ چیز تو پھر معاشرت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے. دوسرا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حفظ فروج, یعنی ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ شرمگاہوں کے معاملے میں بے راہ روی اختیار کر لی جائے. اور تیسری چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ سوسائٹی کے بارے میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم متنبع رہیں, ہم اس کے خیر خواہ رہیں, ہم اس میں بھلائی کو پھیلائیں, ہم اس میں برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ اسلامی تہذیب کی بنیاد ہیں. چنانچہ جو آپ نے سوال پوچھا اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ خلقت کے لحاظ سے تو مرد و عورت برابر ہیں, لیکن ماں اور بیٹا اپنے مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں. یعنی ماں بیٹے کے اوپر کئی پہلوؤں سے برتری رکھتی ہے, اتنی برتری رکھتی ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کو باپ کے مقابلے میں بھی تین درجے برتری حاصل ہے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے, ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کے سامنے ہم اف بھی نہیں کر سکتے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس کے احکام کی پیروی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے یا اللہ تعالیٰ کے فرامین کے معاملے میں تو خیر کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی, لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, لیکن عام زندگی میں ہم ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو برتری ماں کو دی گئی ہے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرد پر عورت کی برتری ہے, یہ اصل میں ماں اور بیٹے کے رشتے میں یا ماں اور بیٹی کے رشتے میں رشتے کی برتری ہے. اسی نوعیت کی برتری باپ کو حاصل ہے اولاد کے اوپر, اسی نوعیت کی برتری مثال کے طور پر ایک استاد کو حاصل ہے اپنے شاگردوں پر، یہی برتری ہے جس کا ذکر جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا اس میں کیا گیا ہے کہ جب ایک مرد و عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو میاں بیوی بن کر رہنا ہے تو ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، یہ اصل میں خاندان کا ادارہ ہے جس کی بنیاد اس فیصلے سے پڑ رہی ہے، اس ادارے میں سربراہ کی حیثیت کس کو حاصل ہو گئی؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مرد کو حاصل ہو گئی، یہ بات ہے جو کہی گئی ہے، اس کا تعلق کوئی مردوں پر عورتوں کی یا عورتوں پر مردوں کی فضیلت سے نہیں ہے، بلکہ جو ادارہ آپ قائم کر رہے ہیں اس میں کس کو سربراہی کا منصب ملنا چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ماں کو بھی رشتے کے اعتبار سے برتری حاصل ہے، وہاں عورت اور مرد زیر بحث نہیں ہے، بالکل اسی طرح شوہر کو بیوی پر ایک درجہ برتری حاصل ہے، یہاں بھی مرد اور عورت زیر بحث نہیں
ہے۔ اچھا، اب یہ مرد اور عورت کے مساوات سے متعلق تین چار غلط فہمیاں ہیں جو عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ایک تسلیم کیا جاتا ہے کہ جو عورت کی گواہی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں آدھی تصور کی جاتی ہے، اس کا کیا
ہوا؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو کئی مرتبہ اس کے بارے میں اصل حقائق کی طرف توجہ دلا چکا ہوں، ہمارے ہاں اس کی بنیاد پر لوگوں نے ایک قانون شہادت تک بنا ڈالا ہوا ہے، ذرا حالانکہ قرآن مجید کو آپ نکال کر پڑھیے، اس میں بالکل آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں تک واقعاتی شہادت کا تعلق ہے، قرآن مجید نے اس شہادت کا بھی کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر قذف کی آیات میں ذکر کیا ہے، یعنی ایک جرم ہو گیا ہے، ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس واقعے کے گواہ طلب کیے جا رہے ہیں، وہ گواہ ایک مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ گواہ ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ گواہ ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے، یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے کس کی گواہی قبول کرتا ہے کس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی جرم واقع ہو جائے تو وہاں دو مردوں کو گواہ طلب کرو یا ایک عورت کو گواہ طلب کرو، یہ سب چیزیں کہیں نہیں کہیں اللہ کی کتاب میں، واقعاتی شہادت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد وہ شہادت آتی ہے جو اصل میں ہم کسی دستاویز پر ثبت کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے ایک مکان کا سودا کیا ہے، یا میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی ہے، یا آپ سے میں نے قرض لیا ہے، اس کی ہم دستاویز لکھ رہے ہیں، اصل میں یہ چیز ہے جو وہاں زیر بحث ہے، اور یہ چیز بھی کس پہلو سے زیر بحث ہے؟ میری حفاظت کے پہلو سے زیر بحث ہے، نہ کہ قانون کے لحاظ سے زیر بحث ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی دستاویز تمہارے پاس آئے اور تم عدالت میں بیٹھے ہوئے ہو تو وہاں پر تمہیں اس نصاب سے گواہ طلب کرنے ہیں، یہ بات نہیں کہہ رہا قرآن مجید، اس لیے کہ اگر وہ یہ بات کہتا تو پھر یہ قانون کا مسئلہ بن جاتا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم کو مسلمان کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا ہے،
ٹھیک ہے،
تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو لکھ لیا کرو،
کیا
وجہ ہے اس کی؟ یعنی آپ نزاع سے
بعد میں نزاع نہ ہو،
کوئی نزاع نہ پیدا ہو،
بالکل ٹھیک،
یعنی ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے، ہر ہدایت کا ایک پہلو قانونی ہوتا ہے اور ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے، یا قانون زیر بحث نہیں ہے بلکہ آپ کے سماج کو آپ کی معاشرت کو نزاعات سے پاک رکھنے کی تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں،
ٹھیک ہے۔
میں نے ایک مرتبہ عدالت میں یہ پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر فرض کیجیے آپ کے سامنے ایک مقدمہ آتا ہے، اس مقدمے میں جو دستاویز لکھی گئی ہے وہ دستاویز ناقص دستاویز ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی دستاویز ہی نہیں ہے، یا اس سے بھی آگے چلے جائیے، دستاویز لکھی ہی نہیں گئی سرے سے، ایک بڑھیا عورت آ کر یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، یہ میرے پاس کچھ گواہیاں ہیں، شہادتیں ہیں، یہ قرائن ہیں، تو کیا آپ اس کا مقدمہ خارج کر دیں گے کیونکہ اس نے قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق لکھا نہیں ہے؟ تو یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ جا رہے ہیں باہر، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آج راہ کرم کوئی گرم کپڑا لے کر جائیے، باہر سردی ہے،
ٹھیک،
اسی طریقے سے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر کوئی دستاویز لکھتے ہیں تو اس دستاویز میں آپ مردوں کو گواہ بنائیے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہی یہی کہی ہے،
ٹھیک،
کیوں مردوں کو گواہ بنائیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لمبے عرصے تک انسانی معاشرت کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اس میں عورتیں باہر کے معاملات سے زیادہ واقف نہیں ہوتی،
زیادہ واقف نہیں،
اگر ان کو آپ عدالت میں بلائیں،
آپ فرما رہے ہیں کہ مردوں ہی کو بلایا گیا ہے اور عورتیں اس سے واقف نہیں ہیں،
نہیں میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے یہ ہدایت فرمائی کہ آپ ایک دستاویز لکھ رہے ہیں، لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ اس پر مردوں کو گواہ بنائیں، میں نے اس کے بارے میں یہ توجہ دلائی تھی کہ اس زمانے کی جو معاشرت تھی، یا ایک لمبے عرصے تک یہی معاشرت رہی، اب تک ہمارے دیہات میں یہ معاشرت ہے کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے کسی حال میں بھی کہ خواتین کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے، وہ جرا کا نشانہ بنے، وہ کلا ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور وہ بات کر رہے ہیں، وہ گھر در کے معاملات کو دیکھنے والی ہیں، ممکن ہے کہ کسی چیز کو بھول جائیں، فراموش کر دیں، کیونکہ انسان جن معاملات سے متعلق نہیں ہوتا ان کے معاملے میں بہت اچھے طریقے سے متنبع بھی نہیں رہتا،
ٹھیک،
یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی سودا صرف خریدنے جا رہے ہیں اور وہاں کوئی دستاویز لکھنے کی نوبت آ جائے تو میں آپ کسی یہ کہوں کہ بھائی کسی شاعر کو وہاں پہ آپ اس کا گواہ نہ بنا بیٹھیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت تو اپنے کافی اور اپنی ردیف میں الجھے رہیں گے, ممکن ہے کہ آپ کی گواہی کے بارے میں بھول جائیں. تو یہ ایک اور چیز ہے, بالکل اس کو اس جگہ سے سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید آپ کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے ایک ہدایت کر رہا ہے. یہ کوئی قانون کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ضابطے کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو ایک معاشرتی نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے مال کے بارے میں کوئی نزاع پیدا نہ ہو جائے. اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر آپ کو مرد نہیں ملتے گواہی کے لیے تو آپ ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیں, اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب وہ عدالت میں جائیں گی تو ہو سکتا ہے گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے, ممکن ہے کہ ایک اضطراب کی صورت ان کے اندر پیدا ہو جائے, مردوں کے ماحول میں ٹھیک طریقے سے گواہی نہ دے سکیں, تو اس کے نتیجے میں ایک عورت دوسری کے لیے سہارا بن جائے گی. یہ معاشرتی ہدایت ہے, آپ کے مال کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے. آپ اس کی پابندی کرتے ہیں تو اپنے حالات کے لحاظ سے کریں گے. اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ ایک خاتون وکیل ہے مثال کے طور پر, یا وہ عدالتی معاملات سے بہت واقف ہے اور آپ اس کو گواہ بنانا چاہتے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب سد ذریعہ کے احکام ہیں. سد ذریعہ کے حکم کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے کہ وہ احکام جن میں در حقیقت آپ کو کسی مفسدے سے بچانا مقصود ہوتا ہے, تو وہ علت پر مبنی ہوتے ہیں. وہ علت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں, لیکن عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہے ہم سب کے لیے, اور وہ یہ کہ ہم اپنے مال کی حفاظت اس طرح سے کریں, دستاویز اس طریقے سے لکھیں, کوئی معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیں تو اس کے اوپر ایسے لوگوں کو گواہ بنائیں جو ثقہ ہوں, ایماندار ہوں, جن لوگوں کو
یہ معاملہ بالکل الگ ہے
اس کا کوئی قانون سے تعلق نہیں, کوئی عدالت سے تعلق نہیں. جن لوگوں نے اس کو قانون اور عدالت سے متعلق کیا ہے, یا اس کو عمومی قانون بنانا چاہا ہے, یا اس کے بعد حدود تک پر اس کو وسیع کر دیا ہے, میں نہیں سمجھ سکتا کہ انہوں نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کیا. چنانچہ اسلام کے ایک جلیل القدر عالم امام ابن تیمیہ نے اس پر بحث کر کے بہت اچھی طرح, یعنی ہمارے دور متوسط میں یہ واضح کر دیا تھا کہ اس معاملے کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے, یہ لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نصیحت فرمائی ہے, حالات کے لحاظ سے فرمائی ہے, اور یقیناً صدیوں تک وہی حالات رہے ہیں جن میں یہ ہدایت دی گئی ہے. اگر حالات میں کوئی تبدیلی آ جائے گی تو آپ کے اقدام میں بھی تبدیلی آ جائے گی.
اچھا, ایک دوسرا جو مسئلہ ہے اسی عنوان کے زیر بحث آتا ہے, وہ یہ کہ وراثت میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بیٹوں کو جو ہے وہ دگنا دیا جاتا ہے بیٹی کے مقابلے میں. اب یہاں پر بھی وہ مساوات کا تصور نظر نہیں آ رہا, اس کو کیسے واضح کریں گے؟
یہاں پر بھی عورت اور مرد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کئی مرتبہ میں نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ماں اور باپ کا حصہ ایک ہی بیان کیا گیا ہے,
ایک بٹا آٹھ
بیان کیا گیا.
جی,
ایک بٹا چھ ہے.
ایک بٹا چھ
والے اب ویل کل واحد منہم السدس, یعنی تمہارے والدین میں سے خواہ وہ والد ہے یا والدہ ہے, ہر ایک کا حصہ ایک بٹا چھ ہے. تو اگر یہی بات ہوتی جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مرد و عورت کا مسئلہ ہے
تو باپ کو زیادہ
مرد ہے پھر باپ کو زیادہ ملنا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے کلالہ کے جو آگے حصے بیان کیے گئے ہیں اس میں صاف لفظ میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر کسی کلالہ کو وارث بنایا جاتا ہے, کلالہ آپ یوں سمجھیے کہ وہ لوگ جو آپ کے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں, یعنی ایک تو آپ کی اولاد ہے, ایک آپ کے والدین ہیں, یا آپ کے قریبی رشتہ دار یا بہن بھائی ہیں, یہ سمجھے جاتے ہیں. تو ذرا جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے کلالہ کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے. تو فرمایا ہے کہ اگر کسی کلالہ کو وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھائی یا اس کی ایک بہن ہے, تو وہاں بھی یہی کہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا ایک بڑا چاہے ہوگا.
اچھا,
تو اس سے یہ بات ہر آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے. یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے پہلے توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید نے جو میراث کا قانون بیان کیا ہے اس کے درمیان میں بات کو روک کر پہلے یہ بتایا ہے کہ اس کی بنیاد کس چیز پر ہے. آپ کے پاس مال ہے, جائیداد ہے, دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, اب آپ کو اس مال و جائیداد کو رشتہ داری کی بنیاد پر دینا ہے.
ٹھیک,
پرانے زمانے میں ایک تصور یہ تھا کہ بڑے بیٹے کو دے دیں گے, ظاہر ہے کہ یہ بے انصافی پر مبنی تھا. یعنی بڑے بیٹے کو آپ نے دے دیا تو باقی اولاد ساری اس کی مرہون ہو کر رہے گی,
جو مرضی اب دے.
صدیوں تک یہی صورتحال رہی ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کس بنیاد پر تقسیم کی جائے گی. قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے اس کی تقسیم کی بنیاد اقرب و نفن پر رکھی ہے, یعنی جس سے آپ کو مادی, معاشی, نفسیاتی منفعت زیادہ پہنچتی ہے اس کا حصہ زیادہ کر دیا.
اچھا,
تو ماں اور باپ کی منفعت یکساں ہے, اس کے مابین تفریق نہیں کی جا سکتی, دونوں کا حصہ برابر ہے. لیکن لڑکے اور لڑکی کی منفعت یکساں نہیں ہے. یعنی جو معاشرت قائم کی گئی ہے اس میں جیسے ہی بچی جوانی کی عمر کو پہنچتی ہے, آپ اس کی شادی طے کرتے ہیں, تو اس کی منفعت آپ سے منتقل ہو کر اپنے شوہر اور سسرال کی طرف منتقل ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اس وجہ سے اس کا حصہ بھی کم کر دیا گیا ہے. تو یہ بالکل انصاف کے مطابق کیا گیا ہے. یعنی دنیا کے اندر مساوات کا لٹھ نہیں ہے جو آپ کے پاس, اصلی چیز یہ ہے کہ انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. تو قرآن مجید نے جو بنیاد قائم کی ہے اسی بنیاد پر تمام قوانین بھی وہاں بیان کر دیے.
اچھا, اور یہ بھی آپ اس کو ایسے ہی دیکھیں گے کہ کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک مجموعی طور پر قانون بناتا ہے, کسی سے اکا دکا لیول پر تو نہیں ہوتے قانون. یعنی اگر لڑکی جو ہے وہ شادی کر کے چلی جاتی ہے, لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ماں باپ کا بھی سہارا ہوتی ہے, ان کے لیے بھی کما رہی ہوتی ہے, اور بیٹا نہیں کما رہا ہوتا. تب بھی یہی قانون
نہیں. وہ پورے قانون کو آپ سمجھ لیجیے, اس پورے قانون میں پہلے آپ کو حق وصیت دیا گیا ہے, کیونکہ ایک چیز ہے رشتہ داری جس کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اس کا فیصلہ کرنا میرے یا آپ کے لیے آسان نہیں تھا.
ٹھیک,
یعنی یہ اللہ کی شریعت دینے کی بھی ایک حکمت ہے جو یہاں سے معلوم ہوتی ہے. یہ فیصلہ کہ میں بربنائے رشتہ داری کس کو کتنا دوں, بیٹے کو کتنا دوں, بیٹی کو کتنا دوں, ماں کو کتنا دوں, باپ کو کتنا دوں, یہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن جو ضرورت اور خدمت ہے اس کا تو فیصلہ ہم ہی کریں گے, کیونکہ وہ ایک صورت میں ایک ہو سکتی ہے, دوسری صورت میں کوئی دوسری ہو سکتی ہے. اس وجہ سے آپ کو پہلے یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ وصیت کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی نے آپ کی بہت خدمت کی ہے, آپ کے سارے بیٹے آپ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے, ایک بیٹے نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کی خدمت میں رہے گا, یا یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ایسی ہے, سب بیٹوں کو آپ نے پڑھا دیا, لکھا دیا, ان کی شادی کر دی, بیاہ کر دیا, لیکن ایک بیٹا ابھی تعلیم پا رہا ہے,
تو
ان کے حق میں آپ کو وصیت کرنی ہے. وصیت بربنائے رشتہ داری نہیں ہو سکتی کسی وارث کے حق میں, لیکن بربنائے خدمت اور ضرورت آپ وصیت کر سکتے ہیں.
اس کا آپ کو حق,
آپ کو وصیت کر لیں, اس کا حق سب سے پہلے دیا ہے. یہ جو میراث کی آیتیں ہیں ان میں ہر حصے کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے من بعد وصیت تو سونا بیاہ دین, یعنی یہ تمہاری وصیت کے بعد ہے. تو پہلے آپ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر وصیت کیجئے, جب وصیت آپ کریں گے تو اس کے بعد باقی بچ رہے گا. اب وہ درجہ آتا ہے کہ جس میں آپ کو اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو کچھ دینا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا, اور فیصلے کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے, کون اقرب النفل.
اقرب النفل. جاوید صاحب, طلاق دینے کا حق مرد کو دیا گیا, عورت نہیں دے سکتی طلاق, اس کی کیا وجہ ہے؟
آپ کو ادارہ قائم کرتے ہیں, ایک شخص اس کا سربراہ ہوتا ہے, وہ آپ کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے, آپ استعفیٰ دیتے ہیں, استعفے کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ منظور ہوگا یا نامنظور ہوگا. تو عورت اور مرد دونوں مل کر ایک ادارہ قائم کرتے ہیں, شوہر کی حیثیت سے مرد, بیوی کی حیثیت سے عورت. یہ ادارہ جب قائم ہو جاتا ہے تو فیصلہ کر دیا گیا کہ اس میں سربراہ کی حیثیت مرد کو حاصل رہے گی. اس کے نتیجے میں اس پر یہ ذمہ داری بھی ڈال دی گئی کہ اب وہ کمائے گا, وہ اخراجات پورے کرے گا, وہ نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائے گا. یہ ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گئی.
ٹھیک ہے,
یعنی جو بنیاد ہے اس کی, اس بنیاد ہی میں پہلے تفریق کر دی گئی. ایسا نہیں کیا گیا کہ یہ ہدایت کی گئی ہو کہ مرد و عورت دونوں نے شادی کی ہے, دونوں کی حیثیت اصل میں حصے دار کسی ہے, اب ان دونوں کو کمانا ہے, دونوں کو کھانا ہے, کسی پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے, چاہیں تو ملا کر کھا لیں, چاہیں تو اپنا الگ الگ کھا لیں. یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی, ایک باقاعدہ ادارہ بنایا گیا ہے. جب آپ کو ادارہ بناتے ہیں تو اس کے سربراہ کی بھی اصل میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وسائل فراہم کرتا ہے اس کے لیے. یہی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی ہے کہ وہ وسائل فراہم کرے گا, اخراجات پورے کرے گا, نان و نفقہ دے گا. یہ ذمہ داری ڈال کر اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کیونکہ آپ نے مالی طور پر بہت سے فرائض عائد کر دیے ہیں, تو اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک فریق یک بیک طلاق دے اور چلا جائے؟ بہت سی چیزیں سیٹل ہونے کا تقاضا کرتی ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے اوپر مالی ذمہ داری نہیں ہے اس کو بہرحال استعفیٰ دینا ہے. یعنی طلاق کا حق تو دونوں کو ہے, علیحدگی کا حق دونوں کا,
علیحدگی کا
فرق صرف یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے اور عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. طلاق کا اس نے مطالبہ کیا, ایک شریف النفس آدمی کوشش کرے گا نباہ کی کوئی صورت نکل آئے, اگر نہیں نکلتی تو طلاق دے دے گا.
ٹھیک ہے,
اگر معاملہ اس میں سیٹل نہیں ہوتا اس طریقے سے تو پھر عدالت چلا جائے گا.
اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ وہ چونکہ ذمہ داری وسائل فراہم کرنے کی ذمہ داری مرد کے پاس ہے, اگر ایک ادارہ قائم ہوتا ہے اس طرح سے اور وسائل فراہم کرنے کی ذمہ داری عورت کے پاس ہو, ممکن ہے ایسا ہو مرد کے پاس نہ ہو, تو کیا پھر طلاق کا عورت کو حاصل ہو جائے گا؟
بات ہے کہ پھر تو نکاح کے وقت ہی شرائط طے ہو جائیں گی, نوعیت ہی بالکل تبدیل ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک عمومی ضابطہ آپ کے لیے بیان کر دیا جس میں خیر ہے, جس میں برکت ہے, جس ادارے کو آپ قائم رکھیں گے تو اس سے بچے بھی ٹھیک طرح سے پرورش پائیں گے, ان کو بھی ایک وقار حاصل ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اسی پر ڈالی ہے جو اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے. یہ تو معاملہ ہوا خدا کے فیصلے کا.
ٹھیک,
اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی دوسرے طریقے سے یہ فیصلہ کرنا ہے, تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ حقوق ہیں جو طے کر دیے گئے ہیں, آپ شادی کے موقع کے اوپر جن شرائط پر چاہیں شادی کر لیں. بالکل کر سکتے ہیں, اسی وجہ سے ہمارے فقہا نے یہ استنباط کیا نا کہ تفویض کا جو ہے وہ کس اصول سے نکلا ہے. یعنی شادی کر رہے ہیں آپ, شادی کے موقع کے اوپر ایک دوسرے نے جو بھی حقوق ایک دوسرے پر قائم کیے گئے ہیں وہ اپنی طرف سے دے دیے دوسرے.
ٹھیک, اچھا, آپ اسی ادارے کی بنیاد جس میں کہ یہ ہے کہ مرد کو چونکہ ایک نگہبان بنایا گیا, سربراہ بنایا گیا, ایک اور ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بحث چلتی ہے, وہ یہ کہ ظلم اور زیادتی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے, مرد بھی کر سکتا ہے, عورت بھی کر سکتی ہے, لیکن قرآن مجید مردوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ تین اسٹیپ بتاتا ہے, یہ کرو یہ کرو پھر تم ضرب لگا سکتے ہو, مار سکتے ہو. یہ مرد کو حق دیا ہے قرآن مجید نے, عورت کے بارے میں ایسا نہیں ہے.
یہ بالکل وہی اصول ہے کہ جب آپ بیٹے اور باپ کے درمیان نزاع ہو جائے, ماں اور بیٹے کے درمیان نزاع ہو جائے, تو آپ باپ کو یا ماں کو تو یہ اختیار دیں گے کہ وہ کسی درجے میں تادیب کر لے، کیا جواب میں بیٹے یا بیٹی کو بھی دیں گے؟ اصل میں دیکھیے اس میں کیا چیز کار فرما ہے، ہم میاں اور بیوی کے رشتے کو جس طرح کہ قرآن چاہتا ہے کہ قائم ہو، قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اصل یہ چاہتے ہیں کہ یہ برابری کا ایک معاہدہ ہے جو آپ نے کر لیا ہے. یہ برابری کا معاہدہ ہے یقیناً، لیکن اس معاہدے کے اندر ایک کو اس خاندان کے ادارے کا سربراہ بنایا گیا ہے، سربراہ کے لیے کچھ حقوق ہوں گے. وہ حقوق اگر نہیں ہوں گے تو وہ ادارہ وجود میں نہیں آئے گا. اس کے بعد انتشار ہوگا، انارکی ہوگی. تو آپ سربراہ مملکت کے طور پر جب کسی آدمی کا تقرر کرتے ہیں تو اس کو بھی کچھ حقوق دیتے ہیں، اختیارات دیتے ہیں. آپ سربراہ مملکت تو بڑی چیز ہے، ایک آدمی کو کانسٹیبل کی جگہ کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ تو ہاتھ کھڑا کر دے گا تو مجھے اپنی گاڑی کھڑی کرنی ہے. اگر میں بھی اتر کر ہاتھ کھڑا کر دوں تو گاڑی کھڑی کرنے کے لیے آپ تقاضا کریں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک نظم قائم کرتے ہیں تو اس نظم میں کچھ حقوق ہوں گے، کچھ اختیارات ہوں گے. انہی حقوق و اختیارات کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے. دیکھیے وہاں نشوز ہے جو زیر بحث ہے. نشوز کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے مرد کو مرد ماننے سے انکار کر دیا، شوہر کی حیثیت دینے سے انکار کر دیا. وہ اس کے نکاح میں موجود ہے لیکن اس کی دلچسپی کسی دوسری جانب ہو رہی ہے. وہ اب اس گھر کو گھر نہیں مانتی، اس خاندان کے ادارے کو ادارہ نہیں مانتی. اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اس کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی نازک صورتحال میں قرآن مجید نے ایک پورا پروسیجر بیان کر کے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے. اب مرد کو کیا کرنا ہے؟ ایک صورت یہ کہ طلاق دے دیں، لیکن طلاق دینا ہر حال میں آسان نہیں ہے. بچے ہوتے ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. تو اصلاح کے لیے ایک پورا کا پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے. بالکل یہی صورتحال آپ دیکھیے آگے عورت کے حوالے زیر بحث آئی ہے. یعنی اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ مرد نے یہی رویہ اختیار کر لیا تو پھر یہ کہا گیا کہ پھر خاندان کے بڑوں کے پاس معاملہ چلا جانا چاہیے. یہ بالکل وہی چیز ہے کہ اگر کسی کے باپ نے یہ محسوس کیا کہ بیٹا سرکشی پر اتر آیا ہے تو تادیب کا حق آپ بھی دیں گے، دنیا کا ہر اخلاقی اصول دے گا. اگر باپ سرکشی پر اتر آیا ہے تو پھر بیٹے کو دادا کے پاس جانا چاہیے، بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، اہل خاندان کے پاس جانا چاہیے، بدل جائے عدالت کے پاس جانا چاہیے.
صحیح بات.
تو یہ جو اصول ہے، پہلے آپ فرق مراتب کے اصول کو سمجھ لیں. یعنی اسلامی تہذیب کی بنیاد اس پر ہے کہ خلقت کے اعتبار سے سب انسان برابر ہیں. مرد و عورت کے مابین اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہے، باپ اور اس کی اولاد کے مابین بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن رشتوں کے لحاظ سے فرق مراتب ہے اور ان مراتب کا لحاظ رہنا چاہیے. وہ مراتب ہیں جن کی بنیاد معاشرت قائم ہے. یہ مراتب ہیں جن کو اگر آپ ملحوظ رکھتے ہیں تو معاشرت میں حسن پیدا ہوتا ہے اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں آپ کی قدریں وجود میں آتی ہیں. ورنہ تو صورتحال یہ ہوگی کہ استاد کو بھی آپ دوست کی جگہ پر لے آئیں گے، باپ کو بھی آپ ماتحت کی جگہ پر لے آئیں گے، تو پھر تو معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا.
اور اجر عظیم کے لحاظ سے تو مرد اور عورت اللہ تعالیٰ سورہ اعزاب میں
نہ خلقت کے لحاظ سے کوئی فرق قائم کیا گیا ہے، نہ جواب دہی کے لحاظ سے کوئی فرق قائم کیا گیا ہے. ذمہ داریوں اور حدود کے لحاظ سے جو فرق قائم کیے گئے ہیں
وہ
فطری فرق ہے اور وہ فرق ہر ادارے میں قائم ہوں گے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب ماں اور باپ کا رشتہ وجود میں آ گیا تو ماں کو برتری دے دی گئی، اسی طرح سے میاں اور بیوی کا رشتہ وجود میں آ گیا تو شوہر کو برتری دے دی گئی. لیکن اگر یہ رشتہ وجود پذیر نہیں ہوا ہے یا اس کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے تو اسی کے لحاظ سے حقوق اور اختیارات بھی تبدیل ہو جائیں گے.
بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہم نے بات کی آج اسلامی مساوات کا جو تصور ہے اور دونوں پہلوؤں سے بات کی، ریاستی سطح پر کیا ہے اور معاشرتی سطح پر کیا ہے. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.